اتوار 8 فروری کے سیروینگ کے ساتھ امبر خیری کا سلام. کراچی کی بلدیا گارمنٹ فیکٹری کی آگ پر رینجرز کے عدالتی بیان کو متحدہ قومی موومنٹ نے مسترد کر دیا. اس بیان سے متاثرین کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تجزیہ کار:
اس سے کچھ نہیں بدلا ہے. 255 ورکر ہلاک ہوئے, اس کی ذمہ داری کمپنی کی مینجمنٹ کے اوپر ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں واقع بلدیا فیکٹری میں آتش زدگی سے متعلق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ پر ایک پریس کانفرنس میں اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بے بنیاد رپورٹ کی وجہ سے ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. رپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا,
سامنے ہے بلدیا ٹاؤن کے اوپر باقاعدہ ایک آزاد خود مختار جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنایا, جس کی پوری اس واقعے کی تحقیقات اس وقت کے ڈی آئی جی سی آئی ڈی منظور مغل نے کی, اور منظور مغل نے اس وقت کے جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کی جانے والی رپورٹ میں یہ بیان دیا جو تمام اخبارات میں شہ سرخی سے شائع ہوا, آتش زدگی کا واقعہ نہ بھٹکا طلبی ہے اور نہ ہی تخریب کاری منظور مغل ڈی آئی جی سی آئی ڈی اس وقت, اور آج محض ایک شوشہ چھوڑ کر یہ الزام ایم کیو ایم کے اوپر لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے.
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے مشترک آپریشن کے دوران ایک شخص ہلاک ہوا ہے, جبکہ پولیس کے مطابق 150 کے لگ بھگ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے پوچھ گچھ جاری ہے. نائجیریا میں حزب اختلاف کی اہم جماعت آل پروگریسو کانگریس اے پی سی نے صدارتی انتخابات کو مارچ تک ملتوی کرنے کی مذمت کی ہے. اے پی سی نے اس اقدام کو ملک میں جمہوریت کے لیے ایک جھٹکا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نائجیریا کی فوج ملک کے صدر گڈلک جوناتھن کو مہم سازی میں مدد دینے کے لیے انتخابات میں تاخیر کر رہی ہے. مزید تفصیل سنیے معصومہ ملک سے.
حال ہی میں نائجیریا کے حکام نے 72 گھنٹوں تک مذاکرات کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اگلے ہفتے مقررہ تاریخ پر ہی یہ انتخابات کروائے جائیں گے, لیکن انتخابی کمیشن نے کہا کہ شدت پسند گروپ بوکو حرام کے حملوں کے خطرے کی وجہ سے منصفانہ انتخابات کا امکان مشکل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹرز اور انتخابی مبصرین کے تحفظ کو بھی خطرات لاحق ہیں. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ملک میں شدت پسند اسلامی تنظیم بوکو حرام کی بڑھتی ہوئی مہم کے پیش نظر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ 6 ہفتے کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال میں کوئی نمایاں بہتری آئے گی.
مشرقی یوکرین میں جاری تنازع کے سفارتی حل کے لیے یوکرین, جرمنی, فرانس اور روس کے رہنما بدھ کو مذاکرات شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ سربراہی کانفرنس بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ہوگی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یمن پر زور دیا ہے کہ ملک کے سابق صدر منصور ہادی کو ان کے عہدے پر بحال کیا جائے. یمن کے صدر اور ان کی حکومت نے گزشتہ ماہ دارالحکومت صنعاء پر حوثی باغیوں کے قبضے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا. مسٹر بان کی مون نے صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حوثیوں نے ملک میں حکومتی خلا پیدا کر دیا ہے. دوسری جانب عرب لیگ کے سربراہ نبیل العرب نے بھی حوثی باغیوں کے حکومت پر قبضے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس سے ملک میں سیاسی عمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ میں آج بزنس کمیونٹی کے ہزاروں افراد نے احتجاج کرتے ہوئے ملک میں ایک ماہ سے جاری حکومت مخالف مظاہروں اور پہیہ جام ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ریلی میں شامل بزنس رہنماؤں نے بتایا کہ ایک مہینے سے کاروبار میں رکاوٹ اور تشدد کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $10 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. ایران نے اندیا دیا ہے کہ اگر اس کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے جون تک طے شدہ ڈیڈ لائن کے اندر کوئی معاہدہ نہیں ہو پاتا تو وہ مذاکرات ختم کرنے کے لیے تیار ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ کسی بری ڈیل سے بہتر ہے کہ کوئی ڈیل ہی نہ ہو. ان کا یہ تبصرہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے میونخ میں ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے. ان کے اس بیان کے بعد مسٹر جواد ظریف کا بھی کہنا تھا کہ جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے میں مغربی ممالک کی پابندیاں ختم کرنے سے متعلق اگر یہ معاہدہ نہ ہو سکا تو دنیا ختم نہیں ہو جائے گی. جاپان کے میڈیا کے مطابق ملک کی وزارت خارجہ نے ایک فری لانس فوٹوگرافر یوچی سوجی موٹو کو شام کا سفر کرنے سے روکنے کے لیے اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا ہے. تفصیل ذیشان حیدر کی زبانی.
یہ پہلی بار ہے کہ جاپان کی حکومت نے اپنے کسی شہری کا پاسپورٹ ضبط کیا ہے۔ واضح رہے کہ جاپان میں حکام کو کسی بھی شہری کی زندگی کی حفاظت کی خاطر اس کا پاسپورٹ ضبط کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے یہ اقدام مسٹر یوچی سوجی موٹو کو اپنے سفری پلان میں منسوخی پر قائل کرنے میں ناکامی کے بعد اٹھایا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یوکرین کے بحران کے حل کے لیے اب چار فریقی سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں یوکرین اور روس کے ساتھ فرانس اور جرمنی بھی شامل ہوں گے۔ اس کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر، اور اس کا ذکر پروگرام میں بھی شامل ہے۔ لیکن آئیے اب سیربین کا آغاز کرتے ہیں کراچی میں بلدیا ٹاؤن کے علاقے میں ہونے والے آتش زدگی کے واقعے سے متعلق نئے اور متنازع بیانات سے۔ ستمبر 2012 میں بلدیا ٹاؤن میں علی انٹرپرائزز کی ملبوسات کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے 250 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کا بدترین صنعتی حادثہ تھا۔ مالکان پر غفلت کے سلسلے میں قانونی کارروائی جاری ہے، لیکن اب اس مقدمے سے متعلق ایک خبر سے نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ دو روز پہلے رینجرز حکام نے عدالت کو یہ بتایا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی جے آئی ٹی کی تفتیش میں ایک شخص نے کہا ہے کہ یہ آگ تخریب کاری کا نتیجہ تھی، جس میں ایک سیاسی گروہ ملوث تھا۔ تو واقعے کو سیاسی رنگ دینے سے مقدمہ کیا کوئی نیا رخ اختیار اب کرے گا؟ مالکان کی ذمہ داری کیا سمجھی جائے گی، اور کیا متاثرین کا کیس اس سے متاثر ہوگا؟ اس سب پر ہم نے آج نظر ڈالی ہے۔ لیکن پہلے یہ خبر کہ متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم نے جے آئی ٹی کی عدالت میں پیش ہونے والے بیان کی مذمت کی ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم کی ایک پریس کانفرنس جاری ہے، اور رابطہ کمیٹی کے حیدر عباس رضوی کا کہنا تھا،
حکیم سعید مرڈر کیس میں جو کچھ ہوا عدالتوں میں وہ بھی آپ اس کے گواہ ہیں۔ مدیر تقدیر صلاح الدین کیس میں جہاں ایم کیو ایم باعزت بری ہوئی وہ آپ اس کو جانتے ہیں۔ سارے جھوٹے الزامات ایم کیو ایم کے اوپر، اور آج یہ بلدیا ٹاؤن، شانیہ ہے بلدیا ٹاؤن کی ایک لغو من گھڑت جھوٹی جی آئی ٹی، شانیہ ہے بلدیا ٹاؤن کے اوپر باقاعدہ ایک آزاد خود مختار جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنایا، جسٹس زاہد قربان علوی اس کے سربراہ تھے، جہاں پر آ کر پولیس سمیت دیگر تمام اداروں نے اپنی اپنی رپورٹس کو فائل کیا۔ پوری اس واقعے کی تحقیقات اس وقت کے ڈی آئی جی سی آئی ڈی منظور مغل نے کی، اور منظور مغل نے اس وقت کے جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کی جانے والی رپورٹ میں یہ بیان دیا، آتش زدگی کا واقعہ نہ بھٹا طلبی ہے اور نہ ہی تخریب کاری، اور آج یہ الزام ایم کیو ایم کے اوپر لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس پوری جے آئی ٹی کو پڑھیں تو اس کی بنیاد سنی سنائی باتوں پر ہے۔ آخری لائن پڑھیں نا اس جے آئی ٹی کی، کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور اس نے اس سے سنا۔ جی آئی ٹی ہوتی کیا ہے بھائی؟ کیا آپ لکھ دیں کہ جناب حیدر عباس رضوی صاحب، فیصل سبزواری صاحب سے معلومات کی اور یہ پتا چلا اور وہ پتا چلا؟ نو، اٹس اے کنکلوزیو رپورٹ ان فرنٹ آف دا کورٹ کہ جناب یہ واقعہ تھا، یہ ذمہ دار تھے، یہ ان کے خلاف چالان ہو گئے، فلاں کو گرفتار کر لیا، فلاں بند ہو گیا، اب آپ جیسا چاہیں، یہ رپورٹ ہے۔
یہ تھے حیدر عباس رضوی، جو ایم کیو ایم کا موقف پیش کر رہے تھے جے آئی ٹی اور رینجرز کی اس رپورٹ اور بیان پہ۔ اس سلسلے میں ہم نے کراچی میں رینجرز کے ترجمان میجر سپتین رضوی سے بھی بات کی، لیکن کئی کوششوں کے باوجود ان کا موقف حاصل نہ کر سکے۔ بہرحال پھر بات کی کرامت علی سے جو مزدوروں محنت کشوں سے متعلق تحقیقاتی ادارے پائلر یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو نئی پیش رفت ہے اس کیس میں, جو نئی ڈیولپمنٹ ہے, رینجرز کا جو بیان ہے, اس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں.
دیکھیں جی, اس میں دو چیزیں ہیں. جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ فیکٹری میں آگ لگی اور وہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری نہیں ہوئی تھی, کیونکہ تین رپورٹس پہلے آئی ہیں. ایک رپورٹ ایف آئی اے نے دی تھی, ایک رپورٹ جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اس نے سندھ گورنمنٹ نے بنایا تھا, اس نے دی تھی, اور ایک پولیس کی رپورٹ تھی. تو اس میں یہ چیز تو کسی رپورٹ میں پہلے نہیں آئی تھی. لیکن وہ اس سے قطع نظر اگر ایسا بھی ہوا ہو, پہلے تو ظاہر ہے اب کورٹ میں وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے تو کورٹ کو اسرٹین کرنا ہوگا کہ اس میں کتنی فیکٹ ہیں اور کیا یہ صرف کنجیکچرز پر مبنی ہے, تو اس کے بارے میں ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن فیکٹ یہ کہ آگ لگی وہاں
جی,
اور فیکٹ یہ کہ اس جگہ مزدور جو تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہاں ایگزٹس نہیں تھی. اگر آگ لگ بھی جیسے بھی لگے, اگر ایگزٹس ہوتی ہیں ایمرجنسی تو زیادہ تر لوگ نکل جاتے, اگر نقصان ہوتا بھی جانی تو اتنا نہیں ہوتا. نمبر ایک وہ ایگزٹس نہیں تھی اور ٹریپ ہو گئے لوگ. نمبر دو کہ وہ باہر سے جو ایک ہی ایگزٹ تھی اس کو لاک کر دیا گیا باہر سے
جی,
اور اس وقت جو مینجمنٹ تھی ان کا جو ایکسپلینیشن تھا کہ باہر سے کیوں لاک ہوا تھے, ان کا خیال تھا جب مزدور راگ سے بچ کے بھاگیں گے تو کپڑے بھی اٹھا کے لے جائیں گے,
مطلب چوری کا ایک وہ دیا تھا
جی. ان کا خیال تھا کہ جب لوگوں کی کوئی جان پہ بنی ہوئی ہو تو اس وقت وہ چوری کرنے کا سوچتے ہیں. سو اینی وے, تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ اس سے کچھ نہیں بدلا ہے. 255 ورکر ہلاک ہوئے اور وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے اسی کے اوپر ہے.
اچھا, جو تین مختلف رپورٹیں آئی ہیں اس سے پہلے, کیا ان میں اتفاق تھا کہ ہوا کیا تھا, فیکٹ کیا تھی, کیا ہوا تھا, یا ان میں بھی مختلف کہانی ہے؟
دیکھیں, ان کی ظاہر ہے جس طرح انہوں نے اپنی رپورٹس کی تو اس کے طریقہ کار مختلف تھا, ظاہر ہے پھر کچھ ان کے کنکلوژن میں فرق بھی ہوتا ہے یا فیکٹس کو وہ کس طرح سے کلیکٹ کرتے ہیں. لیکن تینوں میں سے کسی میں بھی یہ جو ہے وہ کنکلوژن نہیں تھا کہ یہ آگ جو ہے وہ کسی اور وجہ سے یا لگائی گئی ہے. ان فیکٹ جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس اینگل سے بھی دیکھا, کیونکہ اس وقت بھی کچھ یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ شاید سیبوٹاج تھا.
اچھا,
تو انہوں نے یہ کہا اپنی رپورٹ میں کہ انہیں اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ملی. تو اب یہ رپورٹ میں کون سی ایویڈنس پر بیسڈ ہے, تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور ہم وہ رپورٹ کو خود بھی دیکھیں گے, بٹ اسٹل اٹ از اپ ٹو دا ہائی کورٹ ناؤ کہ وہ اس پہ فیصلہ کرے کہ اس یہ جو مختلف رپورٹیں آئی ہیں تو ان میں کون سی رپورٹ ٹھیک ہے اور کس بات کو وہ کورٹ ایکسپٹ کرتی ہے, کیونکہ کافی تھورلی اس کی انویسٹیگیشن پہلے ہو چکی ہے. بٹ ریگارڈ لیس آف دا ریزن اور کاز آف دا فائر, ورکرس کے کیس پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ ورکرس کی جو جانیں گئی ہیں اس کی جو ہے الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی اس سے مینجمنٹ سے نہیں ہٹ جاتی. اگر آپ فرض اس کو مان لیں کہ یہ کسی نے سیبوٹاج کیا, تو پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو اونرز ہیں انہوں نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کیا, تو یہ تو نئی ایڈ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کمپنی کی سیکیورٹی کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کیا. ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن کہ آپ کی سیکیورٹی ہے اور کوئی آئے اور وہ آگ لگا کے اور فرار ہو جائے, تو وہ بھی ایک لیپس ہی سمجھا جائے گا.
یہ تھے پاکستان میں محنت کشوں سے متعلق تحقیقاتی ادارے پائلر کے کرامت علی. تو بلدیا ٹاؤن کے فیکٹری میں آتش زدگی کے کیس میں رینجرز کے بیان اور تخریب کاری سے متعلق نئی معلومات سے متاثرین کے کیس پر اثر کیا پڑے گا؟ یہ سوال میں نے کیا متاثرین کا مقدمہ لڑنے والے وکیل فیصل صدیقی سے.
دیکھیے, ایک تو پہلے تو اس جی آئی ٹی رپورٹ کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ جی آئی ٹی رپورٹ کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں ہے اس بلدیا سامنے کے بارے میں, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. رینجرز نے کوئی انکوائری نہیں کی ہے بلدیا ثانیہ میں, نہ آئی ایس آئی نے کوئی انکوائری کی ہے. یہ جو جی آئی ٹی رپورٹ ہے یہ ایک انٹروگیشن رپورٹ ہے ایک شخص کی رضوان کی, جس کی انٹروگیشن میں بہت ساری باتیں ہیں اور اس رپورٹ میں کوئی پیراگراف نما چیز بلدیا کے بارے میں بھی ہے.
اچھا,
جو دوسری بات اس کے بارے میں سمجھیں تو دس از نو انکوائری انویسٹیگیشن کنڈکٹڈ بائی رینجرز ان دا بلدیا ٹریجڈی. آل دے ہیو ڈو ڈن اس کے اس میں بہت سارے بیان دیے ہیں بہت سارے انسیڈنٹس کے بارے میں.
اچھا,
اور اس کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا.
اچھا,
جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیان میں یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ آگ لگائی. اس نے اپنے بیان میں یہ بھی نہیں کہا کہ وہ وہاں موجود تھا. اس نے اپنے بیان میں یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جو اس نے نریشن اور فیکٹس دیے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, وہ کبھی بھی اس جگہ پہ موجود تھا جب وہ چیزیں ہو رہی تھی یا کہی جا رہی تھی یا کی جا رہی تھی. وہ اپنے بیان میں یہ کہتا ہے جو بہت ضروری بات ہے کہ مجھے یہ تمام باتیں ایک تیسرے شخص نے بتائی.
اچھا,
تو پہلی تو بات ہے کہ یہ اس سامنے میں انکوائری نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ انٹروگیشن کا بیان ہے جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی. اٹ از ناٹ ایڈمیسیبل ان کورٹ.
یہ جو سارا انہوں نے بتایا ہے اس رینجرز کے جے آئی ٹی کی رپورٹ میں, یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس پھر نہیں ہے اس مقدمے میں؟
نہیں نہیں, کیونکہ ایک تو یہ اس مقدمے میں نہیں ہے, بٹ مور امپورٹنٹلی پولیس کے سامنے کوئی بھی بیان یا رینجرز کے سامنے یا انٹیلیجنس ایجنسی کے سامنے کوئی بھی بیان ایڈمیسیبل نہیں ہوتا, بیکاز دیر از ہمیشہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ٹارچر سے وہ لیا گیا ہے, ایز اے ریزلٹ آف ٹارچر انٹروگیشن ہوئی ہے.
اچھا,
تو دوسری یہ بات ہے. اور تیسری یہ بات ہے کہ اگر اس کی بات مان بھی لی جائے تو یہ سب ہیئر سے ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ تمام سٹوری کسی ایک تیسرے شخص نے سنائی ہے. اس کے مقابلے میں اس کیس میں تین انکوائریز ہو چکی ہیں.
جی جی جی,
ایک ایس آئی اے نے انکوائری کی ہے, ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھا تھا انڈر اے ریٹائرڈ جج آف دا سندھ ہائی کورٹ, اور ایک تیسری ایک پوری پولیس کی کمیٹی بیٹھی تھی ہیڈڈ بائی اے پی ایس ٹی آفیسر. جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس نے اسپیسیفکلی یہ ایشو آف ایکسٹورشن اور بھتے کو دیکھا تھا.
اچھا,
اینڈ دے کیم ٹو دا کنکلوژن کہ اس قسم کی کسی چیز کا کوئی ایویڈینس نہیں ملا ہے. تو یو ہیو تھری رپورٹس ان دا کیس, تو یہ کہتی ہے کہ یہ سیبوتاج یا ٹیررزم یا ایکسٹورشن کا ریزلٹ نہیں ہے جو اس کیس میں انکوائریز ہوئی ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے تو اس سے مقدمہ جو ہے اس کا رخ نہیں بدلے گا, یا جو متاثرین کی کیس ہے کا کیس ہے وہ متاثر نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں؟
میری نظر میں لیگلی تو متاثر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں یہ اب ٹرائل شروع ہو گیا ہے, اس میں جو اکیوزڈ ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں. تو انٹل اینڈ انلیس ایز اے ریزلٹ آف دی جی آئی ٹی کوئی کانکریٹ ایویڈنس سامنے آتا ہے, جس میں یہ سامنے آتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ آگ لگائی تھی ان کو پکڑا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی ایویڈنس کلیکٹ ہوتا ہے, اس جی آئی ٹی سے مقدمے پہ کوئی اثر نہیں پڑے.
اچھا, یہ ایک بات بتائیں کہ اب یہ مقدمہ کس جگہ کھڑا ہے, کیونکہ ڈھائی سال گزر گیا ہے, کہاں کس کدھر کھڑا ہے یہ مقدمہ؟
इस मुकदमे में जो हम जिसे कहते हैं प्री ट्रायल जो प्रोसीडिंग होती है वो सब कंप्लीट हो गई है और ये अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे है। और अब क्योंकि इसमें बहुत डिले हो रहा था तो हम हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने भी अब ऑर्डर कर दिया है इसका एक्सपेडिशियल डिस्पोजल और उन्होंने एक साल का टाइम फ्रेम दिया है।
एक साल का टाइम फ्रेम दिया यानी कि एक साल के अंदर ये कहाँ तक पहुंच जाना चाहिए,
खत्म किया जाए। जी कंक्लूड किया,
खत्म किया जाए। और ये बताएं कि जो फैक्ट्री मालिकान हैं उनकी हिमायत में चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले भी थे, तो दबाव कितना है इस मुकदमे में?
जी दबाव तो बहुत है, इसलिए आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि दो साल में इसको रिग्रेसली पुश करते हुए हम चार्ज तक फ्रेम नहीं करवा पाए। तो चार्ज मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, तो दो साल में अगर किसी केस में चार्ज भी फ्रेम ना हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना दबाव है। इसलिए हमने इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जो इसको डिले कर रहा था उसके ऊपर अब हमने एक सीनियर ऑफिसर अपॉइंट करवाया है हाईकोर्ट के थ्रू, एक डीआईजी सीआईए सुल्तान ख्वाजा साहब को अपॉइंट करवाया ताकि वो इंश्योर करें कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई डिले ना करे ट्रायल में। तो दबाव तो जी बहुत है।
ये थे फैसल सिद्दीकी जो सन 2012 में बल्दिया टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में जलकर हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के वकील हैं। और उधर पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशेरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में एक शख्स हलाक हुआ है, जबकि पुलिस के मुताबिक सूबे भर में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान 188 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। पेशावर से अजीजुल्ला खान।
नौशेरा से पुलिस अफसर रबनवाज ने बताया कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और दीगर इदारों ने मुश्तबे मकामात पर छापे मारे। नौशेरा के मजाफात में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ है, जिसके बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। इस ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसे अफराद को भी हिरासत में लिया गया है जो शिद्दत पसंदी के वाकयात में मुलव्वस हैं या शिद्दत पसंदों के मददगार बताए जाते हैं। गिरफ्तार अफराद से पूछगछ की जा रही है। पुलिस अफसर ने बताया कि नौशेरा में ऑपरेशन के दौरान 150 अफराद को हिरासत में लिया गया है और ये सर्च ऑपरेशन आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। यह ऑपरेशन ख्वेशगी और बदर्शी के मकामात पर किया गया। ऐसी इत्तलात भी हैं कि ऑपरेशन के दौरान एक उज़्बक कमांडर भी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। पिशावर में पुलिस के सूबाई दफ्तर से जारी बयान में बताया गया है कि सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, जहां 188 अफराद को हिरासत में लिया गया है और मुख्तलिफ मकामात से असला भी बरामद हुआ है। बयान में मजीद कहा गया है कि पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 60 अफगान पनाह गुजीनों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास पाकिस्तान में रहने के सफरी दस्तावेज नहीं थे। इसके अलावा उधर पाकिस्तान के कबायली इलाके लोअर औरंगजई एजेंसी में लड़कियों के एक सरकारी मिडिल स्कूल में धमाका हुआ है, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
ये थे पेशावर से अजीजुल्ला खान। अब जिक्र यूक्रेन का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मशरकी यूक्रेन के बहरान पर बातचीत के लिए बुध के रोज यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बीबीसी के नामनगारों के मुरासलों का खुलासा सुनिए मासूमा मलिक से।
चारों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात बुध के रोज बेलारूस के दारुलहुकूमत मिन्स्क में मुतवक्को है, जिसमें मशरकी यूक्रेन में जारी लड़ाई के खात्मे की कोशिशों के हवाले से नए अमन मंसूबे पर बातचीत होगी। उधर जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक बैन अल-अक़वामी सलामती कॉन्फ्रेंस में सिफारती मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनमें शरीक रूसी वजीर खारजा सरगे लावरोफ ने कहा कि वह खलूस दिल से उम्मीद कर रहे हैं कि यह मनसूबा सूदमंद साबित हो। कॉन्फ्रेंस में शरीक जर्मन वजीर खारजा फ्रैंक वॉटर ने इस मौके पर कहा,
कुछ का कहना है कि यूक्रेन को मुसल्ला करना नागुजीर है या फिर अपने हदफ के हुसूल के लिए जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि यह ना सिर्फ बहुत खतरनाक बल्कि खिलाफ मंशा भी है।
उधर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जॉन कैरी ने उस रूसी दावे की तरदीद भी की है कि मगरबी ममालिक अपने सिफारती नुक्ता नजर पर मुनकसिम है। उन्होंने रूस को नताइज से खबरदार करते हुए कहा,
मैं हर किसी को यकीन दिलाता हूँ कि हमारे दरमियान कोई तकसीम नहीं, कोई तफरका नहीं, نہیں۔ ہم سب متفق ہیں کہ یہ چیلنج ہے جو فوجی قوت سے حل نہیں ہوگا۔ ہم اپنی سفارتی کوششوں میں متحد ہیں، لیکن جتنا زیادہ یہ طول پکڑتا ہے اور اہم معاملات نظر انداز کیے جاتے ہیں تو ہم اور بھی مجبور ہوں گے کہ روس اور اس کے حمایتیوں پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں۔
روس پر مغربی یوکرین میں باغیوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے جس سے وہ انکار کرتا رہا ہے۔ روس نے یوکرین اور مغربی ممالک کے ان دعووں کو بھی مسترد کیا ہے کہ یوکرین کے مشرقی علاقوں لوہانسک اور دونیتسک میں اس کی فوج باغیوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہے۔
یہ تھی معصومہ ملک سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور آج پروگرام میں پاکستان کے معروف موسیقار اور حال میں پروگرام کوک اسٹوڈیو سے الگ ہونے والے روہیل حیات کا انٹرویو بھی شامل ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ انجری کے باعث ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ ناصر جمشید کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جب پاکستانی کرکٹ بورڈ کے سربراہ شہریار خان سے پوچھا گیا کہ دوسرے اوپننگ بیٹسمین کی موجودگی میں ناصر جمشید کو ہی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شمولیت کے لیے کیوں چنا گیا، تو انہوں نے جواب دیا۔
کیور کمیٹی سے جب میری بات ہوئی، معین خان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم متفق ہیں کہ ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے، اور یہاں ایکسپیرینس کی بہت ضرورت ہے، ہم سب متفق ہیں کہ ناصر جمشید کو۔ اب جو ٹور کمیٹی جو یونینیمسلی ایک پروپوزل دیتی ہے اس کے خلاف میں نہیں جاؤں گا، تو اسی وجہ سے میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس کا۔
شہریار خان نے مزید کہا کہ اگر ٹور کمیٹی سعید اجمل کو ورلڈ کپ میں کھلانا چاہے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور آسٹریلیا نے بھارت کو ایڈیلیڈ میں ہونے والے پہلے وارم اپ میچ میں 106 رنز سے شکست دے دی ہے۔ بھارتی ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان 15 فروری کو ہونے والے میچ کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کھیلنا ان کے لیے ویسا ہی ہے جیسا آسٹریلیا یا سری لنکا کے خلاف کھیلنا۔ اگر وہ پاکستان کو روایتی حریف کے طور پر لیتے ہیں تو اس سے ان کی ٹیم پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ بھارتی فاسٹ بالر ایشانت شرما گھٹنے کی تکلیف کے باعث ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ موہت شرما کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ایکواڈور اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین کے فلیپیانو لوپیت نے اسپین ہی کے فرنانڈو ویرڈاسکو کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ افریقہ کپ آف نیشنز ٹورنامنٹ کے آج کھیلے جانے والے فائنل میچ کے دوران سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ میچ گھانا اور آئیوری کوسٹ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ حکام کی جانب سے یہ فیصلہ سیمی فائنل کے دوران کھلاڑیوں پر بوتلیں پھینکنے اور بد انتظامی پھیلانے کے باعث کیا گیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ آج ہمارے پروگرام میں روہیل حیات کا خصوصی انٹرویو شامل ہے جو گروپ وائٹل سائنس اور پروگرام کوک اسٹوڈیو سے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ یہ سنیے گا سیربین کے اگلے حصے میں، لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے شمائلہ خان سے۔
پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں واقع بلدیہ فیکٹری میں آتش زدگی سے متعلق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ اسے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ مشرقی یوکرین میں جاری تنازع کے سفارتی حل کے لیے یوکرین، جرمنی، فرانس اور روس کے رہنما بدھ کو بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں مذاکرات کریں گے۔ مصر کی عدالتی حکام کا کہنا ہے کہ الجزیرہ کے زیر حراست دو صحافیوں پر مقدمے کی دوبارہ سماعت 12 فروری سے شروع ہوگی۔ اردن کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے پچھلے چند روز کے دوران شام میں دولت اسلامی کے خلاف 56 فضائی حملے کیے ہیں۔ نائجیریا میں سرگرم شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے پڑوسی ملک نیجر پر تازہ حملہ کیا ہے، جس میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، اور ایران نے اندیا دیا ہے کہ اگر اس کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے جون تک طے شدہ ریڈ لائن کے اندر کوئی معاہدہ نہیں ہو پاتا تو وہ مذاکرات ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب آپ کو سنواتے ہیں ایک خصوصی انٹرویو۔ روہیل حیات پاکستان کی موسیقی میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ دو دہائیوں پہلے گروپ وائٹل سائن سے ابھرنے والے یہ فنکار نے حال میں پروگرام کوک اسٹوڈیو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے ہماری ساتھی عفیفی ہارون سے اس بارے میں اور اپنی زندگی اور کریئر کے بارے میں بات کی ہے۔
روہیل حیات کے ساتھ ان کی چھت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے ایک الگ سا ماحول بنایا ہوا ہے اور ایک سیکرٹ گارڈن سا، ایک باغیچہ انہوں نے اپنی چھت پہ بنایا ہے، تو آپ کو شاید ٹریفک کی آواز بھی آ رہی ہوگی۔ تو روہیل، آج کل آپ کر کیا رہے ہیں؟
میں فیفی ایک سال کی چھٹی پہ ہوں، میرے خیال ہے میری زندگی کی پہلی چھٹی، اور بڑا مزہ آ رہا ہے، تو تھوڑا سوچنے کا ٹائم مل رہا ہے اور سوچنا اچھا ہوتا ہے۔ بٹ اسٹرینجلی انف میوزک چل رہا ہے ساتھ ساتھ، جو میں نے سوچا تھا کہ شاید میں بریک لے کے میوزک سے تھوڑا۔
آئی کانٹ تھنک کہ آپ کی زندگی میوزک کے بغیر چل سکتی ہے۔
ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ٹیسٹ کر لیں کہ کیا میں مجبوراً میوزک بجا رہا ہوں یا میرے دل سے بج رہا ہے، بیکاز ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے بجانے کی، لیکن میں پھر بھی اگر اس میں گھسا ہوا ہوں تو پھر میرا دل کر رہا ہے، ورنہ کبھی کبھی مجبوری بھی بن جاتی ہے۔ اور آئی تھنک لائف میں انسان کو اینالائز کرنا چاہیے فرام ٹائم ٹو ٹائم، بیکاز اگر دل نہیں کرتا تو شاید نہیں کرنا چاہیے، میرے سمجھ کے مطابق۔
کیا کوک اسٹوڈیو، کیونکہ آپ 6 سال سے کر رہے تھے، ایک طرح سے مجبوری بھی ہو گئی تھی؟ کیونکہ مطلب آپ کی ایک کمٹمنٹ تھی، ایک فارمیٹ تھا، آپ کا دل اس میں تھا یا نہیں تھا آخر؟
نہیں، میرا دل بالکل تھا۔ پہلا جب آئی تھنک اپنی بنیادیں پکڑ رہا تھا تو ایک چیز طے کر لی تھی کہ یہ اپنے لیے ہوگا، تو کسی قسم کے پریشر میں نہیں آنا، اگر کوئی ہٹ گانا ملتا ہے تو اس کو ریپلیکیٹ نہیں کرنے کی کوشش کرنی۔ بڑے لوگوں نے کہا جگنی جیسا کوئی اور، نہیں وہ رینڈملی بنا تھا، کسی پلاننگ کے تھرو نہیں بنا تھا۔ پہلے میوزک کوئی ایگزیکٹ سائنس نہیں ہوتی۔ Obviously, ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، کلائنٹ کی طرف سے آتا ہے، آرٹسٹ کی طرف سے آتا ہے۔ آئی تھنک میرا پرسپیکٹو کلیئر تھا، تو سیزن 6 کے اندر پاکستان کی میوزک کو انٹرنیشنل لائٹ میں دیکھنا ایک میرے لیے نیچرل پروگریشن تھی۔ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ سیزن میں سملیرٹیز بہت زیادہ تھیں، تو جب کوئی چیز چینج نہیں ہوتی تو وہ ایک طرح سے اپنی وضاحت دیتی ہے کہ وہ شاید زندہ نہیں ہے۔ سر، زندہ چیزیں چینج ہوتی ہیں نا، تو چینج تو اچھی چیز ہے۔ 7th میں کروں گا، میرا 7th ہوگا۔ میں نے 7 بہت شروع میں سوچے ہوئے تھے کہ 7 سیزن، اس لیے میں نے اس وقت سوچا کہ یہ میرا 7 کا ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں شاید کبھی نہ ہو، یہ تو زندگی کا کسی کو کیا پتا، لیکن میرے مائنڈ میں 7واں سیزن کچھ اور ہے۔
بہت رومرز تھے کہ کوک اور آپ کے راستے الگ ہو گئے، کہ انہیں 6 سیزن پسند نہیں آیا، یا وہ جو بگ ہٹس وہ چاہ رہے تھے، شاید آپ نے کافی ایکسپیریمنٹیشن کی۔
دیکھیں، بڑی سمپل سی چیز تھی، میرے پاس اینڈ دسمبر میں غالباً برانڈ ٹیم کے ایک ممبر آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ روہیل نیکسٹ ایئر کے آپ کے پلانس کیا، بیکاز سیزن 6 میں نہیں کر رہا تھا، سیزن 6 ان کی انسسٹنس پہ ہوا تھا، میں نیکسٹ سیزن 2014 میں کرنا چاہتا تھا، بیکاز میں اس انٹرنیشنل چیز کے لیے مجھے ٹائم بہت زیادہ اور چاہیے تھا، تو آبویسلی ان کے لیے تھا کہ ہم سیزن اسکپ نہیں کر سکتے، تو وہ لیٹ بھی ہوا، یوزلی سمر میں آتے تھے، بٹ آبویسلی سنس پروڈکشن لیٹ جا رہی تھی تو پھر ریزالو یہ ہوا کہ 20 سانگز ہوں گے صرف، یہ تو شروع میں اگریمنٹ نہیں ہو گیا تھا۔ بعد میں اس کے بعد رومرز آئے تھے کہ جی کم گانے ہو گئے، کچھ پھڈا ہو گیا، مسئلہ ہو گیا۔ میں ابھی بھی کوکا کولا کے ساتھ ہی ہوں، وی ہیو اے گریٹ ریلیشن شپ۔ دے آسک می اف آئی وانٹڈ ٹو ڈو دس سیزن، میں نے کہا یہ سیزن اب میں آئی نیڈ اے بریک، ان کا آپ ہیلپ کریں گے ہماری فگرنگ آؤٹ کون ہونا چاہیے، لائک بائی آل مینس وی ہیڈ ڈفرنٹ سجیشنز، اسٹرنگز واز آلسو ون آف دم۔ وہاں سے بس ایک ریلیشن شپ چلتی چلی جا رہی ہے، بیکاز آبویسلی پورا کوک اسٹوڈیو میں نے سنبھالا ہوا تھا، تو ایک ہینڈنگ اوور پروسیس تھا کہ جی فیس بک کی چابی ان کو دینی ہے۔
تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، کوئی بہت پھڈا ہوا ہے، اور لوگ اس طرف کوئی جا رہا ہے کوئی اس طرف،
شاید لوگ اس قسم کا فساد ڈھونڈتے ہیں، جب ان کو ملتا نہیں ہے تو پھر وہ کریٹ کر لیتے۔ مجھے تو ایک بڑی فنی چیز لگی تھی کہ جب یہ سیزن آنے والا تھا، میرے اندر ایک عجیب سی envious سی jealousy کی اسٹریک آئی، جس سے میں ایک دم پریشان سا ہوا۔ میں نے کہا یار یہ کیا، بیکاز شاید ہر سال میں اتنا یوز ٹو تھا کہ کوک اسٹوڈیو کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوتا تھا, تو ایک دم جب لائم لائٹ کسی اور پہ پڑی, یعنی سٹرنگز والوں پہ, تو عجیب سی کیفیت میرے اوپر.
اور آپ یہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں؟
میرے خیال ہے اتنی جیلسی ہم سب میں ہوتی ہے اور بڑی نیچرل چیز ہے ایک, لیکن اگر وہ آپ کی اپنی بہتر سوچ سے زیادہ اسٹرانگ ہے تو پھر نقصان دہ ہے. تو ظاہر ہے اس کی کوئی سورس, کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے. سب کی اپنی ہماری مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کے بیسس کے اوپر ہمارے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں. ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے, بیکاز پھر آپ ایکچولی دل سے داد دے سکتے ہیں کسی چیز کی. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی اس کو کارپٹ کے نیچے دبا دیا ہے تو پھر پورا سیزن آپ جو ہٹ ان کا آئے گا آپ سڑیں گے, بیکاز اور تاثر یہ دیں گے کہ آپ سڑ نہیں رہے.
اس سیزن میں کچھ سنا ہے آپ نے جو پسند آیا ہو؟
جی میں نے بالکل سنا. پہلا تو میں نے پورا ایپیسوڈ دیکھا تھا. آبدا جی اینڈ رئیس خان صاحب, دے وہ امیزنگ. اوبویسلی میں تو ایک ٹیکنیکل سے بھی سن رہا تھا کہ اچھا مکس کی کوالٹی کیا ہے. شاید میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کوک اسٹوڈیو کے چیلنجز کیا ہیں, تو مجھے تھوڑا سا خوف تھا کہ یہ چیلنجز کو ہینڈل, ایون دو ٹیم پرانی ٹیم میں سے کافی ممبرز تھے, مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ بہت اچھا انہوں نے لانچنگ ان کی اسٹینڈرڈ واز مینٹینڈ. اگر شاید لوگوں کا ایک تاثر آ رہا ہے کہ زیادہ سیف ہے, ایکسپیریمنٹل نہیں ہے یا اس طرح کی باتیں, تو وہ سب کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. کمپیٹیٹو وہ نہیں تھا, بہت زیادہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار ووٹنگ کروا لیں سانگس کی, واٹ واز دا نمبر ون سانگ آف دس ایپیسوڈ ٹائپ. میں کہ نہیں یار, چار گانے ہاریں گے اور ایک جیتے گا, مطلب یہ کس قسم کی کیا ریپرزینٹ کرے گا, یہ پانچ گانے کیوں نہیں جیت سکتے. اچھا ایک جو تھوڑا سا میں سائیکولوجیکل کیس بن چکا ہوں زندگی میں وہ یہ ہے کہ آئی ہیو اسٹڈیڈ آل دا کامنٹس دیٹ کیم ان ٹو کوک اسٹوڈیو, سارے پڑھے میں نے. میں کیوریس تھا, بیکاز یہاں پہ ہر شخص ججمنٹ پاس کر رہا ہے, یعنی کہ جب آپ نے لکھ دیا دس از اے بیڈ سانگ, اب جس کو وہ اگر گانا پسند ہے, ہی لائکس اے بیڈ سانگ, ہی از گاٹ بیڈ ٹیسٹ.
آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کرٹکس وغیرہ جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گانا صحیح نہیں ہے یا گانا اچھا نہیں لگا؟
جو بھی ایک رائے دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں وہ ان کی اوپینین ہوتی ہے, وہ سب کا حق کہ آپ رائے رکھیں, ٹھیک ہے. آپ کی رائے میرے پہ حاوی نہیں ہونی چاہیے, تو یہ تو میرا بنیادی حق ہے نا. ہمیں بچپن میں کچھ گانے اچھے لگتے تھے, اب نہیں لگتے, کیا ہوا گانے برے ہو گیا کیا؟ وہ گانے تو ویسے ہی ہیں. آپ کی نیڈ اس ایموشن کی ختم ہو گئی ہے. آپ میں غصہ تھا تو آپ راک میوزک سنتے تھے, اب وہ شور لگتا ہے. تو اگر میں ایک اوپینین میکر ہوں یا کرٹک ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی آہ فیل, پانچ گانے آپ نے ٹک 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 کرے, ایوریج, پور, اوکے, ادھر ایک اور پبلک ہے جو کہتی ہے نہیں جی بڑا پسند آیا.
وائٹل سائنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, وہ بھی اس وقت پہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا, اس قسم کی موسیقی جو تھی جس میں پاپ میوزک ہے یا ایک ویسٹرن انفلوئنس تھا, اب تو یہ بہت عام سی چیز ہو گئی ہے. مگر جب آپ نے پہلا گانا کیا تھا جو بہت مشہور ہوا تھا, دل دل پاکستان, تو اس وقت آبجیکشنز بھی اٹھے تھے. پہلے تو وہ نیشنل گانوں کا ایک بالکل الگ ماحول ہوتا تھا کہ آپ سیدھا کھڑے ہو کے پیچھے جھنڈا لہرا رہا ہے اور آپ بڑے فارمل طریقے سے گا رہے ہیں.
آئی ڈونٹ تھنک ہم چاروں میں سے کسی کو کوئی ہوش تھی کہ کیا ہو رہا ہے. شعیب منصور کا ویژن تھا, وہ سارا کچھ جو چل رہا تھا نا, وہ شعیب کے مائنڈ میں جو چیز چل رہی تھی اور ہم ایک انگریڈینٹ تھے دیٹ ہی نیڈڈ ٹو کریٹ دیٹ پکچر. مجھے تو سمجھ نہیں آتی وائٹل سائنس بنا کیسے, کس مجبوری کے تحت. وائٹل سائنس کسی ایک شخص نے نہیں بنایا تھا, حالات نے بنایا تھا. ورنہ میں تو کرکٹ کھیلنا جا رہا تھا, تھنکنگ ہی کچھ اور تھی, نو بڑی نہیں.
مگر اس کے بعد یہ سننے میں آیا تھا کہ روہیل از دا فوکل پوائنٹ آف دا گروپ, کہ گانے آپ بناتے ہیں.
فیفی دا ریالٹی آف وائٹل سائنس یہی تھی کہ ایک طرح سے ایک نیچرلی چیزیں اپنے اپنے آرڈر میں گر رہی تھیں کہ کون کیا کرتا ہے. یہ مینیجر کا رول سما میرے کورٹ میں آ گیا تھا, بیکاز میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا اگریمنٹس وغیرہ میں. پروڈیوسر میں بن گیا تھا بینڈ کا نیچرلی, بیکاز سیکوینسنگ میں کرتا تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ گانے میں لکھتا تھا, میلوڈیز پریڈومیننٹلی جنید بناتا تھا, کافی ٹائم ہوتا تھا میں اس کے ساتھ بناتا تھا, کچھ نصرت نے بنائی تھیں. شاہی سانگ میکنگ میں اتنا نہیں تھا, آئیڈیاز دیتا تھا, لیرکس شعیب کے ہوتے تھے. تو وائٹل سائنس بٹی ہوئی چیز تھی, سب کا تھا.
آگے جا کے وہ گروپ بکھر گیا, سولو کریئر شروع ہو گئے, چاہے جواب دینا چاہیں نہ چاہیں, مگر میں سوال ضرور پوچھوں گی. آپ اور
شاہی بہت ایک ساتھ دکھائی دیتے تھے ایک وقت پہ. اب یہ سننے میں آتا ہے کہ آپ دونوں کے راستے بالکل الگ ہو گئے. کون سی دوستیاں رہی ہیں, کون سی بکھر گئی ہیں, کچھ دکھ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟
بالکل بھی نہیں. آئی تھنک ہر چیز کا زندگی میں اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے. زندگی کانسٹنٹلی ایک چیز ہمیں سمجھاتی رہتی ہے کہ پرماننٹ کچھ چیز نہیں ہے. پکی دوستیاں تھیں, اچھے ٹائمز دیکھے, اس سے زیادہ انسان اور کیا مانگ سکتا ہے. میری زندگی کا فلسفہ بن گیا یہ کہ جو دل کہتا ہے وہی کرنا. اب مجھے ڈر نہیں لگتا. اب اگر دل میں ہے کہ کیٹو کے اوپر جا کے بیٹھنا ہے اور چائے پینی ہے تو میں نکل پڑوں گا. زندگی میں جب میں نے دل کو فالو نہیں کیا اور شاید دماغ فالو کیا, پیسے کمانے چلے گئے تو پیسے تو کمائے لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ہی کھو بیٹھا, ایک کھوکھلا پنا آ گیا تھا.
میرا خیال کوئی 15-16 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی, کافی لمبی چلی. اب یو بیک ٹو بینگ اے سنگل مین, تو کافی کچھ بدل گیا ہے. بچے بھی آپ کے بڑے ہو گئے ہیں. اتنے سالوں کے بعد سیپریشن, ڈیوورس, کیسے گزرے آپ ان مرحلوں سے اور آپ کی زندگی کس طرح بدل گئی ہے؟
ابھی میں 17 کا ہوا ہی تھا تو میری شادی ہوئی تھی. بڑے ارلی ایج سے ہی ایک پیمپرڈ قسم کی لائف تھی. میرے خیال میں 40s میں تھا جب سیپریشن ہوئی تھی, تو ایک اسٹرینج سی فیلنگ آئی تھی. مطلب یو نو تھوڑا سا کنفیوز تھا میں کہ میں وہی ادھر واپس 16-17 years والی جو ایک کلاک وہاں پہ رک گئی تھی وہ ٹک 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 پھر سے چلنی شروع ہو گئی. ایک بڑا اسٹرینج ایک ینگر پرسن میرے اندر مجھے لگا کہ پھر سے پیدا ہوا, جو تھوڑا سا انشور ہے. وہ جو ایک ٹینٹیٹیونیس ہوتی ہے نا, مطلب کہ کالج پرابلی جانے سے پہلے یا کچھ کیا ہوگا, تو تھوڑے دن تو میں نے اس سے ڈیل کیا. پھر آئی تھنک پھر میں نے ریئلائز کر لیا کہ اچھا یار یہ کوئی پرانی چیز جاگی ہے. زندگی کا نام, لیو کرنے کا نام ہی یہ ہے کہ کانسٹنٹلی چینج آ رہی ہے, ہماری شکلوں میں چینج آ رہی ہے, ہماری پرسنالٹی میں آ رہی ہے. تو ایک پوائنٹ آتا ہے جو دو بڑے کمپیٹیبل لوگ بھی انکمپیٹیبل ہو سکتے ہیں, یو نو. یہ نیچرل چیزیں.
موسیقی کے علاوہ کون سی چیز انسپائر کرتی ہے؟
آئی تھنک ایک بگر پکچر میں جب آپ اس کائنات کو دیکھیں سب کچھ میوزک ہی ہے. ایک کہاوت ہے کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے. یہ سب وہ اثرات ہیں, ٹریفک کی رائز فال, ونڈ کا پک اپ ڈراپ, سارا میوزک چل رہا ہے.
آپ کے جو بہت پہلے کے دوست ہیں جنید جمشید, ان کو شاید یہ موسیقی اب سنائی نہیں دیتی. اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ آپ کبھی چھوڑ پائیں گے موسیقی؟
کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میوزک مجھے اپنی قبر میں لے کے جانا ہے, لیکن جس چیز کو میں ایک قانون سمجھتا ہوں, کیا میں ساؤنڈ کے قانون کو ڈینائی کر دوں گا کبھی؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال یہ تو بڑا انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے ہونے کا. اگر ہم اسپیسیفکلی جنید کے پوائنٹ آف ویو سے بات, چونکہ آپ نے ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک مونوفونک آواز کے ساتھ دوسری ساؤنڈ نہیں ملی ہوئی ہونی چاہیے, غیر مناسب ہے. ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جب اذان ہو رہی ہے اس کے ساتھ کوئی میوزک نہیں ہونا چاہیے, کبھی کوئی ساز نہیں بجنا چاہیے, وہ آن اٹس اون ہی سنیں. ٹھیک ہے جی, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ, آل ڈیو ریسپیکٹ. ایک اور میلڈی ہے جس کے ساتھ میوزک خوبصورت لگتی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ میرا حق ہے کہ میں اس چیز کو بناؤں, پیش کروں اچھی نیت سے.
چند لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کوک اسٹوڈیو کا جو کانسیپٹ تھا کہ ایک پرانی میوزک جو ہے وہ نئی میوزک میں ڈھالی جائے, مگر اس سے یہ بھی ہوا ہے ایک حد تک کہ جو نئی میوزک ہے وہ بند ہو گئی.
اگر تو میں اس طرح کے اپنے اوپر گلٹ ٹرپس دینا شروع کر دوں کہ جی وہ شو تو سکسیسفل ہو گیا تو اس کی وجہ سے پیپسی کم بکنی شروع ہو گئی, تو ہائے میں تو ڈوب کے مر جاؤں کہ ہائے بےچاروں سے نقصان ہو گیا. اگر آپ نے وہ چابی پکڑا دی کسی کو, پبلک کو پکڑا دی کہ ہاں آپ گلٹی کر سکتے ہیں مجھے, تو کیا کام سے, وہ تو کر دیں گے آپ کو ایک سیکنڈ میں کہ آپ نے تو فلانے آرٹسٹ کو چانس ہی نہیں دیا کبھی, آپ کے شو میں تو بڑے بڑے گٹارسٹ نہیں آئے. جی آج ہی نہیں آئے, میرا شو میری مرضی, آپ اپنا شو بنا لیں. میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں اس کے بارے میں. پشتو گانا نہیں ہے جی سیزن میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلوچی گانا نہیں کر رہے آپ, وہ تو آپ نے راوی گانا کر دیا تھا, بلوچی تھوڑی تھا. چلو نا, اب ایسے قسم کے پریشرز اور یہ کہ جی اچھا ایک کوٹا سسٹم کریں, ہر پروونس کی ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے. کوئی کہتے جی آپ تو بہت ہیوی سندھی آپ کے اندر انفلوئنس, تو بھائی ہم سندھ میں رہتے ہیں, انفلوئنس تو آئے گا نا, مطلب آپ کی ارد گرد سے. وہ کہتا کہ نہیں جی یہ تو ڈومیننٹ پنجابی ہے, اب کیا کریں, سارا فوک پنجاب میں, آرٹسٹ کی ورائٹی وہاں ہے, ہم کیا کریں. بلوچستان سے ہمیں گنتی کے 3-4 مشکل سے آرٹسٹ ملے, میرا کیا ہوا تو نہیں ہے نا. لوگوں نے بہت یہ کو آتا ہے کہ جی انڈیا سے بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ٹو کوک اسٹوڈیو. ہاں جی ملا ہے, زبان ایک ہے, ان کو اپنا لگ رہا تھا, اس میں کیا برائی ہے. ایک پروجیکٹ آیا ہسٹری آف میوزک ان دا سب کانٹیننٹ کے اوپر جی ایک شو بنا دیں, میں نے کہا چلو ریسرچ کر کے بناتے ہیں. میجورٹی لوگوں نے 60 سال کی ہسٹری بیان کرنی شروع کی, جی وہ فلانا نور جہاں سے ہے اور یہ وہ بھی تھوڑا پری پارٹیشن, اور یہ ہسٹری بتائے کہ جی آپ کی ہسٹری تو یہ اٹس پریٹی شیلو, مطلب یو نو واٹ اباؤٹ آل دی ٹریڈیشنل کلاسز, میں نے تو وہاں سے شروع کرنی ہے. پرائر ٹو دیٹ اندھیرا, اچھا وہ تھاؤزنڈز آف ایئرز اولڈ, یہ موئنجو داڑو, ہڑپا, یہ بدھسٹ, ہندو, اس ہسٹری سے ہم محروم ہیں اور اس ہسٹری کی ساری لرننگ سے محروم ہیں بیکاز ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہے ہماری ہسٹری, کسی اور کی نہیں ہے. تو یہاں سے کوک اسٹوڈیو شروع ہوا تھا.
یہ تھے پاکستان کے معروف موسیقار اور حال میں پروگرام کوک اسٹوڈیو سے الگ ہونے والے روہیل حیات, جو ہماری ساتھی فیفی ہارون سے بات کر رہے تھے. اور یہ خصوصی انٹرویو آپ اگر دوبارہ سننا چاہیں یا کسی کو سنوانا چاہیں, یہ تو آپ کو یہ ملے گا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر یا پھر بی بی سی اردو کے فیس بک کے صفحے پر. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
قریہ قریہ, گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نام نگار.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب پروگرام میں وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار کالم کا. سنیے بات سے بات.
امریکہ کی سب سے بڑی جنوبی ریاست ٹیکسس کا قصبہ ویکو. ویکو اپنی مذہبی شہرت کے سبب آج تک عیسائی بیپٹسٹ فرقے کا ویٹیکن کہلاتا ہے. شہر میں 16 مئی 1916 کے دن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک نوجوان سیاہ فام جیسی واشنگٹن نے ایک گوری مالکن لوسی فرائر کو ریپ کے بعد قتل کر دیا ہے. جیسی واشنگٹن کو شیریف کے سامنے پیش کیا گیا اور ہنگامی جیوری نے ملزم کو فوری اعتراف جرم کی بنا پہ بغیر کسی گواہی کے 4 منٹ کی سماعت کے بعد سزائے موت سنا دی. جیسی واشنگٹن کو سرکاری اہلکار ٹاؤن ہال سے کھینچ کے باہر لائے, جہاں 10 سے 15 ہزار سفید فام کاشتکار, مزدور, دکاندار, عورتیں اور بچے کھڑے چیخ رہے تھے انتقام, انتقام. اور پھر مجمع نے جیسی کو ٹاؤن ہال کے سامنے ہی ایک درخت سے ٹانگ دیا اور نیچے آگ جلا دی. جیسی واشنگٹن کو لگ بھگ 2 گھنٹے پولیس اہلکاروں اور سرکاری ملازموں کی موجودگی میں آگ کے شولوں پہ رسا اوپر نیچے کر کے بھونا جاتا رہا. اس دوران مجمع آوازیں کستا رہا, ہنستا رہا, چلاتا رہا, ناچتا رہا. جب آگ بجھ گئی تو جیسی واشنگٹن کے کوئلہ جسم کے ٹکڑے کر کے بطور یادگار فروخت کیے گئے. مقامی فوٹوگرافروں نے اس واقعے کی لمحہ بلمحہ تصاویر بنائی اور پکچر پوسٹ کارڈ بنا کے پیسے کھڑے کیے. ایک لڑکے نے ایسا ہی پوسٹ کارڈ خرید کے اس کے پیچھے لکھا, پیاری اماں, یہ گزشتہ شام کے باربی کیو کی تصویر ہے, تم مجھے اس میں بائیں جانب کھڑا ہوا دیکھ سکتی ہو, تمہارا بیٹا جو. اور پھر ویکو قصبے کے مرکزی گرجے میں شکرانے کی عبادت ہوئی. 28 فروری 2002, بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کے علاقے چمن پورا کی مسلمان اکثریتی گلبرگ سوسائٹی کا تلواروں, ڈنڈوں, پائپوں اور مٹی کے تیل سے مسلح سینکڑوں ہندو بلوائیوں نے گھیراؤ کر لیا. انہوں نے سابق کانگریسی رکن پارلیمان 73 سالہ احسان جعفری کے گھر کی دیوار توڑ کے باہر نکالا, ان کا ایک ایک عضو کاٹا اور پھر تیل چھڑک کے ماچس بتا دی. اس روز 6 گھنٹے میں 35 مسلمانوں کو اس علاقے میں یا تو سڑک پہ نکال کے ٹکڑے کیا گیا یا زندہ جلایا گیا. پولیس کمشنر کا دفتر جائے وقوع سے 1.5 کلومیٹر اور تھانہ 1 کلومیٹر پرے تھا, اور تھانے میں اسلحے اور آنسو گیس سے مسلح 130 اہلکار موجود تھے۔ 6 جولائی 2012، جنوبی پنجاب کے قصبے چنی گوٹ میں ایک فاطر العقل شخص غلام عباس کو توہین قرآن کے الزام میں کسی شخص کی شکایت پہ گرفتار کر کے پولیس لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ اس دوران مساجد سے توہین قرآن کے بارے میں اعلانات ہونے پہ ہزاروں مسلمانوں نے تھانے کا گھیراؤ کر کے ملزم کو لاک اپ سے نکالا اور چوک پہ لے جا کے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ لاش 2 گھنٹے تک سینکڑوں تماشائیوں کے گھیرے میں سلگتی رہی۔ لاش کا کوئی وارث سامنے نہیں آیا۔ 22 اپریل 2013، برما کے صوبے اراکان کے قصبے میکتلا میں ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک بدھ عورت کے قتل کی خبر پھیل گئی اور مشتعل ہجوم نے بدھ بھکشوؤں کی قیادت میں مسلمان املاک کو آگ لگانا شروع کر دی۔ ایک نوجوان مجبے کے ہتھے چڑھ گیا، اس کے بازو اور پاؤں تلوار سے کاٹے گئے اور پھر آگ لگا دی گئی۔ وہ پانی پانی چیختا مر گیا۔ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کے بقول پولیس والے بھی تماش بین تھے۔ 5 جولائی 2014، مشرقی یروشلم کے مضافاتی جنگلاتی علاقے سے 17 سالہ محمد ابو خدیر کی سوختہ لاش ملی۔ فلسطینی اٹارنی جنرل محمد العادی کے بقول لاش 90% جلی ہوئی تھی۔ ابو خدیر کو زندہ جلانے کے شبے میں اسرائیلی حکام نے 3 یہودی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ 3 فروری 2015، داعش نے 23 سالہ اردنی پائلٹ ماز القصاصبہ کو آہنی پنجرے میں بند کر کے پیٹرول اور کیمیکل کے آمیزے سے زندہ جلا دینے کی ویڈیو جاری کی۔ ماز کو 24 دسمبر کو داعش کے گڑھ رقہ کے نزدیک بمباری کے دوران طیارہ گرنے کے بعد پکڑا گیا اور اردنی حکام کے بقول اسے 3 جنوری کو جلا دیا گیا۔ ان مثالوں کی روشنی میں یہ فرمائیے کہ کوئی ایسا عقیدہ یا نظریہ یا قوم جو انسان کی انفرادی یا اجتماعی جبلی خباست کو اکھاڑنے میں کبھی کلی یا جزوی کامیاب ہوئے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب زخم ہی نہیں بھرتے تو پھر کسی نے یہاں کون سا کمال کیا؟
یہ تھا بسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات، اور اب سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ پشاور کے اسکول پر ہونے والے افسوسناک حملے کے بارے میں ہمیں اب تک ملک بھر اور بیرون ملک سے بھی خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ ملتان سے ہمارے سامع محمد اسلم آرزو نے اس سانحے پر ایک پورا نوحہ رقم کیا ہے، اور خط کا اختتام بھی کسی شاعر کے ان مصروں پر کیا ہے۔ ماں مجھے بھی صورت موسیٰ بہادے نہر میں قتل طفلاں کی منادی ہو چکی ہے شہر میں۔ ان کا کہنا ہے کہ 25 دسمبر کو ہم نے قائد اعظم کے بارے میں بات نہیں کی، اور نہ ہی 5 جنوری کو ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کے طور پر پیش کیا۔
آرزو صاحب، یہ تاریخی واقعات تو اتنے عام ہیں کہ پرائمری اسکول کے بچوں کو بھی زبانی یاد ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روٹین کے واقعات سے ہٹ کر سامعین کو کوئی نئی بات بتائی جائے۔
پشکان سے رحیم بخش جاوید لکھتے ہیں، پاکستان میں رابطے کی زبان اردو ہے لیکن دفتری زبان انگریزی ہے، جبکہ گھروں میں لوگ پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی بولتے ہیں، اور ان بھانت بھانت کی بولیوں پر ترا یہ کہ ہمارا قومی ترانہ فارسی زبان میں ہے۔ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی اس طرح کی لسانی کھچڑی دیکھنے میں آتی ہے؟ آخر سارے ملک کی صرف ایک ہی زبان کیوں نہیں ہو سکتی؟
حضور، سارے ملک کو ایک ہی زبان کی لاٹھی سے ہانکنے کا نتیجہ آپ نے 1971 میں دیکھ لیا تھا، جب بنگالی بھائیوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کر دیا۔ قومی یکجہتی لسانی تسلط کے ذریعے پیدا نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے تمام قومیتوں میں احساس تحفظ پہلی شرط ہے، اس کے بعد ہی لسانی اور ثقافتی ہم آہنگی کی منزل آتی ہے۔ رہی زبانوں کی کھچڑی، تو یورپ کے کئی ملکوں میں 4-4 زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ خود آپ کے ہمسایہ ملک بھارت میں 122 زبانیں اور 1500 سے زیادہ بولیاں موجود ہیں۔ ان میں سے 22 زبانوں کو آئین ہند میں باقاعدہ سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اور اگر آپ کبھی بھارتی کرنسی نوٹ دیکھیں تو ان پر 17 زبانوں میں نوٹ کی مالیت لکھی ہوئی ملے گی۔
اور رحیم بخش صاحب نے قومی ترانے کی زبان کے بارے میں بھی تو پوچھا ہے کہ اس میں اتنی فارسی کیوں ہے؟
اس کا صحیح جواب تو وہ کمیٹی ہی دے سکتی تھی جس نے قومی ترانے کا متن منظور کیا تھا۔ البتہ ایک بات ہم بتا دیں کہ ترانے کی دھن تو 1949 میں تیار ہو گئی تھی، لیکن اس پر الفاظ چڑھانے کا کام آسان نہیں تھا۔ پاکستان کے تمام معروف شاعروں نے اس پہ تبا آزمائی کی، احمد غلام علی چھاگلا کی بنائی ہوئی دھن پر کوئی ترانہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ آخر اگست 1954 میں حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے قومی ترانے کو منظور کر لیا گیا۔
متن اور الفاظ کی بات ہو رہی ہے تو یعقوب صابر صاحب کے ارسال کردہ ان پوسٹ کارڈوں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے۔
جی ہاں، یعقوب صاحب تو ہمارے ان آفیشیل لنگوسٹک کامبرز مین بن چکے ہیں، یعنی ہمارے لسانی محتسب، جو کہ ہماری زبان و بیان کی لغزشوں پہ کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ تازہ مکتوب میں توجہ دلاتے ہیں کہ صحیح لفظ ذرائع ابلاغ ہے، یعنی الف کے نیچے زیر ہے، ابلاغ، نہ کہ ابلاغ جیسا کہ ہمارے یہاں سے نشر ہوا۔
یعنی صحیح لفظ ہوا ابلاغ، ذرائع ابلاغ۔
جی بالکل۔ یعقوب صاحب مزید لکھتے ہیں کہ نقص امن کہنا غلط ہے، یہ لفظ نقض امن ہے، یعنی زواد کے ساتھ، نقص کا مطلب ہے خرابی یا توڑ پھوڑ۔ اسی طرح ان کا اعتراض ہے کہ مغوی کا مطلب اغوا کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ اغوا ہونے والا۔
لیکن ہم تو مغوی کا لفظ ہمیشہ اغوا شدہ کی سینس میں ہی پڑھتے اور سنتے آئے ہیں۔
نقص امن کی حد تک تو ہم یعقوب صاحب سے 100% متفق ہیں۔ البتہ مغوی کے بارے میں گزارش ہے کہ یہ عربی میں اس میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور واقعی عربی میں اس کا مطلب ہے اغوا کرنے والا، جبکہ اس میں مفعول بنے گا مغویہ، یعنی اغوا شدہ۔ یعقوب صابر صاحب کی خدمت میں ہم یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اردو میں آ کر یہ لفظ مغوی اغوا کنندہ کے مفہوم میں اتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ اب اسے غلط العام فصیح کا درجہ مل جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں، محض سفارش ہے۔
اچھا، عارف کوہاٹ سے حسین محمود صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ وسعت اللہ خان نے اپنے کالم میں میر تقی میر کا ایک معروف شعر غلط پڑھا ہے۔
حسین محمود صاحب، میر کے شعر کی مقبول عام صورت وہی ہے جو وسعت اللہ نے استعمال کی۔ بہرحال ہم نے آپ کا خط انہیں روانہ کر دیا ہے، اگر کوئی رد عمل موصول ہوا تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔
دکی سے محمد مشتاق خان لکھتے ہیں، ماضی کے پروگراموں میں دریافت میرا سب سے زیادہ پسندیدہ پروگرام تھا۔ معلوم نہیں کس کے مشورے پر آپ نے اتنا معلوماتی پروگرام بند کر دیا۔ آج کل مجھے ارم عباسی، شمائلہ خان اور امبر شمسی کی آوازیں بہت متاثر کرتی ہیں۔ میں لہجے اور تلفظ سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کسی شخص کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ میں نے خطوں کا جواب دینے والی ٹیم کے بارے میں بھی اندازہ کر لیا ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ آپ دونوں کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں؟
مشتاق صاحب، آپ نے تو برنارڈ شاؤ کے معروف کردار پروفیسر ہگنز کی یاد تازہ کر دی، جو کسی کی گفتگو سن کر اس کا سارا معاشرتی اور ثقافتی کچا چٹھا بیان کر دیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے بارے میں کیا عرض کریں، آپ جیسے ماہرین سے بھلا کیا چھپا ہوا ہے۔
کندہ کوٹ سے فیض محمد کھوسا لکھتے ہیں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران تو بی بی سی کے نمائندے خود محاذ پر موجود ہوتے تھے، کیا آج کل بھی آپ کے نمائندے اتنے نڈر ہیں یا محض ٹیکنالوجی کے زور پر رپورٹنگ کرتے ہیں؟
کھوسا صاحب، معلوم نہیں آپ نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی ہیں، کیونکہ پہلی جنگ عظیم تو 1914 میں شروع ہوئی تھی اور اس وقت بی بی سی کا وجود ہی نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی میدان جنگ سے لائیو ٹرانسمیشن اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح آپ آج کل دیکھتے ہیں۔ البتہ جب ناتسیوں نے شہری آبادی پر بمباری شروع کر دی تو بی بی سی کے اسٹوڈیوز بھی اس کی زد میں آ گئے، اور پھر واقعی برستے بموں کے دوران بھی ہماری نشریات جاری رہیں۔
کوہاٹ کے گاؤں میر احمد خیل سے نعیم شاہ صاحب نے بڑے عرصے کے بعد یاد فرمایا ہے۔
بہت بہت شکریہ نعیم صاحب، آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ان کے علاوہ جیکب آباد سے اسلم بروہی اور لودرا سے ناصر محمود ایوان صاحب کے خطوط بھی مل گئے۔
سامعین، آپ بھی ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے بی بی سی اردو سروس، پی او باکس 3101، اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں رابن شروڈو، اسلام آباد میں ذیشان حیدر۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سن لیجیے شمائلہ خان سے۔
پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں واقع بلدیہ فیکٹری میں آتش زدگی سے متعلق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اسے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ مشرقی یوکرین میں جاری تنازع کے سفارتی حل کے لیے یوکرین، جرمنی، فرانس اور روس کے رہنما بدھ کو بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں مذاکرات کریں گے۔ مصر کی عدالتی حکام کا کہنا ہے کہ الجزیرہ کے زیر حراست دو صحافیوں پر مقدمے کی سماعت 12 فروری سے شروع ہوگی۔ اردن کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے پچھلے چند روز کے دوران شام میں دولت اسلامی کے خلاف 56 فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران نے اندیا دیا ہے کہ اگر اس کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے جون تک طے شدہ ڈیڈ لائن کے اندر کوئی معاہدہ نہیں ہو پاتا تو وہ مذاکرات ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور نائجیریا میں سرگرم شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے پڑوسی ملک نیجر پر تازہ حملہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔